الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: والذين آمنوا أشد حبا لله. إرشاد إلهي ہو رہی ہے کہ ایمان لانے والوں، جنہوں نے ایمان لے آیا، وہ سب سے زیادہ خدا کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے، اپنی ازواج سے، اپنے قوم و قبیلے سے، اپنے عزیزوں سے، اپنی مال دولت، حکومت، نام نمو، شہرت، آرزوئیں، تمام چیزوں پر خدا کو ترجیح دیتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے بڑا محبوب ان کے پاس اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اسی وجہ سے اب کیوں خدا کی محبت انسان کرتا ہے؟ اس کا سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنی محبت بھی زیادہ ہوگی. آپ اگر بہت خوبصورت بلڈنگ دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت پھول دیکھتے ہیں، کوئی خوبصورت منظر دیکھتے ہیں، خود بخود اس کی چاہت آپ کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. عالم کا جمال اور عالم کی جان، تمام حسن کے خالق خدا کا کیا حسن ہوگا؟ اسی لیے جس کو معرفت خدا ہو جائے خود بخود عاشق خدا ہو جاتا ہے. ایک اہم وجہ یہ ہے. دوسرا وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی محسن سے محبت کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں: رحم اللہ امرأ علم من این وفی این والى این. خدا کی رحمت ہو اس انسان پر جسے علم ہو جائے، جس کو پتہ ہو کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں رہ رہا ہے اور کہاں جانا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ خدا کی طرف سے. خدا کا مخلوق معدوم تھا، کچھ بھی نہ تھا. لم یکن شیئا مذکورا، خدا نے اس کو عدم سے وجود میں لایا. نہ صرف اس کو، اس کے آبا و اجداد کو، نہ صرف اس کے آبا و اجداد کو، اس زمین کو، آسمان کو، درخت کو، شجر کو، مدر کو، سب کچھ خدا کی طرف سے. ابھی بھی خدا کے کرم رحمت اور خدا کے دسترخوان رحمت پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور آئندہ بھی خدا کے جنت میں جانا ہے. تو خود بخود مولا ایک مقام پر فرماتے: احسن الى من شئت تکن از امیرا. جس پر آپ احسان کریں گے آپ اس کا امیر بن جائیں گے، جس کی طرف آپ محتاج ہو جائیں گے آپ اس کے غلام بن جائیں گے. جب خدا کی طرف محتاج ہے، خدا کے احسانات ہم پر ہے، خود بخود خدا کی محبت ہو جاتی. اسی لیے محبت خدا میں سب سے اعلیٰ درجات پر معصومین ہیں. زیارت جامعہ میں آپ پڑھتے ہیں: التامین فی محبت اللہ. اہل بیت کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ محبت خدا میں اعلیٰ درجہ پر فائز ہے، اعلیٰ مقام پر فائز ہے. اس لیے کہ سب سے زیادہ معرفت خدا ان کے پاس ہے، تو سب سے زیادہ خدائی کی جمال و جلال کی زیارت کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ خدا کی محبت ان کے دل میں ہے. اور خدا کے احسانات بھی سب سے زیادہ ان پر ہے. خدا کے احسانات بھی سب سے زیادہ جتنی کمالات مظہر عین اللہ وجہ اللہ ید اللہ مظہر صفات خدا ہے, اتنے کمالات خدا نے ان کو عطا کیا ہے. کب سے؟ جب سے فرشتے دیکھ رہے تھے, اور ابھی بھی اور آئندہ بھی. خدا کے اتنے احسانات کہ کل عالم کے لیے واسطہ فیض اہل بیت ہے, یعنی کل عالم تک خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اہل بیت کے بدولت. آپ زیارت جامعہ پڑھتے ہیں بکم رزق الورا, البتہ یہ کسی اور حدیث میں ہے, بکم رزق الورا, کائنات اور انسانوں کو رزق ملتا ہے آپ کی بدولت. بکم یمسک السماء, یہ ٹکڑا زیارت جامعہ میں ہے, بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض, آپ کی بدولت, آپ آل محمد کی وجہ سے, محمد و آل محمد کی وجہ سے خدا نے اس نظام کو برقرار رکھا ہے. تو فرض کیجئے کسی نے کوئی یونیورسٹی بنائی, اب اگر اس یونیورسٹی کے اساتذہ نہ ہو, پہلا نہ بناتا, بعد میں اگر اساتذہ نہ رہے تو مقصد فوت ہوتا ہے, دوبارہ اس کو باقی نہ رکھتا. کائنات میں مقصد خلقت تک پہنچنے والوں کے سر فہرست محمد و آل محمد و انبیاء ہے, اور دوسروں کو مقصد خلقت تک پہنچانے والے بھی محمد و آل محمد. مقصد خلقت فوت ہو جاتا اگر انبیاء اور ائمہ و ائمہ نہ ہوتے. تو سب سے زیادہ معرفت خدا ان کے دل میں, تو سب سے زیادہ محبت خدا. ہمیں کیا کہا حدیث میں؟ فرمایا ہے قلب المؤمن عرش الرحمن, مؤمن کے دل خدا کا عرش ہے. جس عرش پر, جس تخت پر خدا بیٹھا ہے وہ مؤمن کے دل ہے. دل کا نام یہ لیے کہ محبت کا مرکز ہے دل, دل محبت کا مرکز ہے. عقل و شعور و محبت تینوں کا مرکز دل ہے. یعنی مؤمن صرف خدا پر علم نہیں رکھتا ہے, خدا سے عشق رکھتا ہے. ما جعل اللہ فی جوف من قلبین, قرآن فرماتا ہے خدا کسی دل میں, کسی کے شکم میں, کسی کے اندر دو دل نہیں رکھا ہے. ایک دل ہے, اس دل کا مالک خدا ہے. قلب المؤمن بین اصبعی الرحمن, مؤمن کے دل خدا کے دو انگلی کے درمیان ہے. انگلی کیا ہے؟ یہ کنائی ادبی عبارات ہے. یہ دو انگلی کے ذریعے یہ کام کر سکتا ہوں, یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے, یہی معنی ہے نا اردو میں. تو معنی یہ ہے کہ مؤمن کے دل صرف خدا کے تابع ہے, خدا کے اشاروں کے مطابق چلتا ہے. عشق خدا مؤمن کے دل میں ہے. مؤمن کے دل خدا کے تخت کی جگہ ہے, وہاں پر کسی اور کے لیے جگہ نہیں ہے. یہی وہی عشق محبت خدا دل میں ہونا. اس مقام تک پہنچنے کا حکم اہل بیت ہے. اہل بیت کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے دل کو بھر دو تیری محبت سے. پیغام اہل بیت ہے, سیرت اہل بیت ہے. شہادت کے آخری لمحات میں محبت خدا کے اظہار کرنے والے ہیں اہل بیت. ہم بہت حد تک عرض کے نامحرم ہیں, عشق خدا کو ہم نہیں جانتے ہیں, لیکن ان ہستیوں سے لینا ہے, وہ اسی لیے آئے ہیں ہمیں خدا تک پہنچانے کے لیے. اہل بیت کے ایک عظمت ہے, کمال ہے, کمالات ہے, وہ اپنی جگہ پر, لیکن انہوں نے جو ذمہ داری قبول کی امامت کے نام سے, اس ذمہ داری کا مقصد ہماری ہدایت ہے کہ ہمیں خدا تک پہنچانا ہے, خدا کی رحمتیں ہم تک لانا اور ہمیں خدا تک لے جانا. یہ اب محبت خدا کا ایک شاخہ ہے محبت اہل بیت. محبت اہل بیت محبت خدا سے ہٹ کر نہیں ہے. بہترین دلیل یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا کیوں آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, تو آپ آیہ مودت لاتے ہیں, احادیث بیان کرتے ہیں. یعنی کہنا چاہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ خدا نے کہا. یہ ٹھیک ہے, امیر شام کے پاس جب طلحہ بن عدی گیا اور علی کی طرف سے نمائندہ بن کر گیا تھا. علی کے اتنے فضائل بیان کیا, امیر شام اور اس کے سارے ساتھی حیران رہ گئے. جب وہ نکل گیا, بہت سے واقعات ہیں وہاں پر, آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا. امیر شام اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے, تم بھی میری اس قسم کی تعریف کرو گے اگر علی کے پاس گئے. تو عمر عاص کہتا ہے, تمہاری کوئی تعریف نہیں ہے کہ میں کروں. علی کی تعریفیں ہیں اس کے چاہنے والے, اسی لیے اتنی قربانی دیتے ہیں. تو خدا نے محبت اہل بیت کو واجب کی. کیوں؟ اہل بیت محبت کا لائق ہے, مظہر جمال خدا ہے, مظہر جلال خدا ہے, مظہر کمال الہی ہے, مظہر علم خدا ہے, مظہر قدرت. ید اللہ کا معنی کیا؟ مظہر قدرت خدا ہے. ید کے دو معنی ہے عربی زبان میں, ادبی زبان میں, کنائی زبان میں. کنائی جو ادب کا ایک شاخہ ہے, یعنی قدرت, طاقت. میرا ہاتھ لمبے ہے, یعنی میرے پاس طاقت. دوسرا احسانات, یعنی اہل بیت علی مظہر احسان الہی ہے اور مظہر قدرت خدا ہے. عین اللہ, خدا کی آنکھیں ہیں, یعنی ان کی اتنی رسائی ہے ہر جگہ تک کہ جس طرح سے خدا کائنات کو دیکھ سکتے ہیں, یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. خدا کی دی ہوئی قدرت ہے, خدا کی دی ہوئی صلاحیت ہے, یہ خدا کے بندے ہیں. لیکن سب سے افضل بندے ہیں, سب سے اعلیٰ بندے ہیں. تو اتنے کمالات کے مالک ہیں, صرف ان کی معرفت ہو جائے تو انسان عاشق ہو جائے گا. معرفت ہو جائے تو علی کا عاشق بن جاتا ہے انسان. حکم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت کی معرفت ہو جائے, محب اہل بیت بن جائے, آپ خود بیچ سے ہٹ جائے, رکاوٹ نہ بنے. مجھ کو دیکھ کر ایک آدمی دیکھے, جس امام کو یہ مانتا ہے, یہ آدمی اس آدمی کے کردار کو دیکھو تو جس امام کو یہ مانتا ہے وہ بھی کوئی خاص نہیں ہوگا. اگر وہ امام اتنے علم کا مالک ہوتا تو اس کے پاس بھی کچھ علم تھا, یہ تو عاشق ہے اس امام کا. اگر وہ امام پاکیزہ اور معصوم ہوتا تو یہ بھی کچھ نہ کچھ ہوتا. ہم حجاب بنتے ہیں, ہم رکاوٹ بنتے ہیں, ہم اس ظلمت کے مانند تھے کہ نور کو دیکھنے کے راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. ورنہ جمال اہل بیت اگر نظر آئے تو ہر پاکیزہ فطرت والا عاشق اہل بیت ہو جائے. آئے یہ مودت میں ارشاد ہوتا ہے, قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودت فی القربا. حبیب, آپ ان سے کہہ دیں, میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے مودت ذوی القربا کی. اس آیت کے بارے میں میرے برادران احمد شریف رکھتے, ہم نے ایک اشرے گفتگو کی ہے, لیکن میں آج اس کے چند خلاصہ نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اس آیت میں ایک سوال یہ ہوتا ہے, کس آیت سے مراد اہل بیت ہے؟ یہ مسئلہ کلیئر ہے, میں اس پر ابھی گفتگو نہیں کرتا ہوں. اس آیت سے مراد شیعہ سنی دونوں روایات کے مطابق ذوی القربا سے مراد اہل بیت اطہار ہے. جو دشمنان اہل بیت نے کوشش کی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ذوی القربا سے مراد کچھ اور باتیں ہیں, قرآن اور سنت دونوں کے لحاظ سے مردود اور ناقابل قبول باتیں ہیں. یعنی ادبی لحاظ سے بھی غلط ہے اور احادیث کے حوالے سے بھی غلط ہے. اس کے علاوہ بے شمار احادیث شیعہ سنی دونوں کے پاس ہے محبت اہل بیت واجب ہونے کے حوالے سے. اسی لیے جو دشمنان اہل بیت ہے ان کا عمل بتاتا ہے کہ وہ دشمن ہے, زبان سے دشمنی کا اظہار نہیں کر سکتے. وجہ یہ کہ اتنی مستند ادلہ تمام مسلمان فرقوں کے پاس ہے, تمام مسلمان فرقوں کے پاس ہے کہ اگر وہ دشمنی اہل بیت کا کھل کر اظہار کریں گے تو اپنے مذہب کے معیاروں کے مطابق بھی شکست خوردہ ہے. اسی لیے عموماً ہی دنیا میں ایک معیار عمل ہے. اب عمل کو دیکھو, اندازہ ہوگا کتنی سچائی ہے کتنی سچائی نہیں ہے. کوئی کہتا میں تم سے محبت کرتا ہوں, آپ کہتے تمہارا عمل کچھ اور بتاتا ہے. تو یہ عمل کو دیکھیں, ورنہ زبانا کوئی مسلمان اظہار دشمنی اہل بیت نہیں کر سکتا ہے. یہ خود دین سے خارج ہو جائے گا ان کے اپنے مذہب والوں کے پاس. تو عرض کر رہا تھا, اب اس آیت میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت واجب. سوال یہ ہے خدایا گناہگار سے تو محبت نہیں کر سکتے, ہمارے حکم شرع یہ گناہگار جب گناہ کر رہا ہے اس وقت محبت نہیں کرنا چاہیے. خدا کہتا ہے اہل بیت کی محبت اجر رسالت. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے وہ اہل بیت جن کی محبت واجب ہوئی ہے وہ معصوم ہے. اگر معصوم نہ ہوتے تو ان کی محبت کو مشروط شکل میں واجب فرماتا, کہتا ان کی محبت کرو جب وہ خدا کی اطاعت کرتے. اسی طرح سے آپ دیکھیں محبت اہل بیت کی عظمت کو دیکھیے. کائنات میں سب سے افضل مخلوق پیغمبر خدا, اس پیغمبر کے سب سے عظیم ترین کارنامہ انجام رسالت. کل عالم میں خدا کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی کارنامہ نہیں ہے. اس عظیم کارنامے کے اجرت معاوضہ اجر مودت ذوی القربیٰ, محبت اہل بیت. آپ جانتے ہیں معاوضہ میں برابر ہونا چاہیے, اگر آپ کسی کا کام اہم ہو تو اس کو معاوضہ زیادہ دیا جاتا ہے, اگر کہیں معاوضہ کم ہو معلوم ہوتا کام بھی کوئی بڑا کام نہیں تھا. اگر معاوضہ زیادہ دیا گیا سمجھ میں آتا ہے کام بڑا کارنامہ اس نے انجام دیا ہے. تو اتنے عظیم رسالت پیغمبر کی اجرت معاوضہ مودت ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ مودت کا کتنا بڑا بڑا مقام ہے اسلام میں, کہ اس کو اجر رسالت قرار دیا, رسالت کے برابر قرار دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے مجھ آپ نے سنا ہے ہمارے احادیث میں امامت اہم ہے نبوت سے, البتہ امامت کا فرق ہے. حضرت ابراہیم کی امامت حضرت ابراہیم کی نبوت سے اہم ہے, ورنہ امامت کے بھی درجات ہیں نبوت کے بھی درجات ہیں. تو ائمہ اطہار کی امامت بھی اسی معیار کی امامت ہے. اہم کی وجہ کیا ہے؟ امامت نبوت پیغام الہی لانے والا ہے, تعلیمات خدا پہنچانے والا, امام ان تعلیمات کو عملی کرنے والا, معاشرے میں نافذ کرنے والا. بتانا آسان ہے عملی کرانا مشکل ہے. آپ خود اپنی ذاتی زندگی میں کتاب پڑھو, دو تین رات میں کتاب پڑھ کے ختم کریں گے خوشی بھی ہوگی, لیکن اسی کتاب کے مطالب پر عمل کرو مشکل ہو جائے گا. عمل کا مرحلہ مشکل ہوتا ہے. انبیاء عام طور پر انبیاء امام بھی تھے, عام طور پر انبیاء یعنی وہ پیغام بھی پہنچاتے تھے اور پیغام کو معاشرے میں نافذ بھی کرتے تھے, پہلے اپنی ذات پر پھر معاشرے میں نافذ کرتے تھے. لیکن مشکل مرحلہ وہی تھا, دشمن ساز مرحلہ ہے, حکمران برداشت نہیں کرتے, فاسقین برداشت نہیں کرتے, کفار برداشت نہیں کرتے, ظالمین برداشت نہیں کرتے, مفاد پرست برداشت نہیں کرتے, دنیا پرست برداشت نہیں کرتے, خودخواہ برداشت نہیں کرتے, شیطانی صفات رکھنے والے برداشت نہیں کرتے. یہاں پر تمام باطل گرو مقابل پر آتے ہیں, علم کے مقابلے کے لیے نہیں آتے ہیں. جب اس علم کو عملی کرنا چاہے پھر اس کے مقابلے کے لیے آتے ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں غدیر کے دن کیا فرمایا, آج کی نعمت نہ ہوتی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اتممت کا معنی کیا ہے؟ اتم الصیام الی اللیل, روزہ کو پورا کرو رات تک, روزہ کو پورا کرو رات تک. یہ اتمام کا لفظ کی ایک خصوصیت ہے کہ اگر آپ نے فرض کیجیے گرمیوں میں 16-17 گھنٹہ آپ نے روزہ رکھا, ایک سیکنڈ وقت ہونے سے پہلے آپ نے کھول دیا, دن بھر کا بھوک اور پیاس ضائع, ساتھ آپ گناہگار بھی, کفارہ بھی آپ کے اوپر. یعنی وہ عمل جس کو اگر 100% انجام دیا تو مؤثر ہے, اگر 100% نہ ہو کل عدم ہے. وہاں اتمام کا لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ اتم الصیام الی اللیل, روزوں کو تمام کرو رات تک. یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ آج ولایت علی سے خدا نے اپنی نعمتیں پوری کر دی. یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ آج کی نعمت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں رہے گا. آج کی نعمت نہ ہو تو کچھ بھی. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اسلام میں جس کو مرکزیت حاصل ہے وہ توحید ہے. مرکزیت جسے حاصل ہو توحید ہے. بنیاد توحید ہے, آغاز توحید ہے, انجام توحید ہے. پیغمبر بھی, نبوت بھی توحید ہو تو معنی رکھتا ہے, امامت بھی توحید ہو تو معنی رکھتا ہے, معاد بھی توحید ہو تو معنی رکھتا ہے, حدق بھی توحید ہے, ابتدا بھی توحید, انتہا بھی توحید. اس کے باوجود یہ کیا فرما رہا ہے؟ آج کی نعمت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ عملی لحاظ سے آپ تاریخ کو دیکھیے, قرآن کی غیب کی خبر چھوڑ کر تاریخ جس کو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اس کو دیکھیے. 124,000 پیغمبر خاتم کے علاوہ ایک کم 124,000 پیغمبر کی تعلیم کہاں گئی ہے؟ کتنے دین ابھی دنیا میں ہیں؟ یہودیت, عیسائیت وغیرہ اگر 1-2-3 دین ہے وہ بھی اکثریت اس کی تحریف اس میں آئی ہے, وہ دین محفوظ نہیں ہے. کتابیں 104 کتابیں نزلی اتری ہیں, ان میں سے صرف قرآن کا الگ, باقی کتابیں محفوظ نہیں. انجیل بھی آپ جانتے, خود عیسائی کہتے ہیں کیا حضرت عیسیٰ کے شاگردوں نے لکھی ہے. دیکھ رہی کیوں باقی نہیں رہے؟ میں اس لمبی گفتگو میں نہیں جاتا ہوں, لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ باقی نہیں رہے امامت نہ ہونے کی وجہ سے. ان انبیاء کی تعلیم ضائع ہو گئی, ان انبیاء کی کتابیں ضائع ہو گئی کہ امامت نہ ہونے کی وجہ سے. میں نے عرض کیا, ایک مختصر جواب ہے, تفصیل میں ظاہر آپ کو اس کی وضاحت زیادہ کرنا پڑے گا. وہ باقی نہیں رہے, لیکن اتنا مشکل بھی نہیں تھا کیونکہ وہ ادیان وقتی طور پر آئے تھے. حضرت نوح کی شریعت حضرت ابراہیم تک, حضرت ابراہیم کی شریعت حضرت موسیٰ تک, حضرت موسیٰ کی شریعت حضرت عیسیٰ تک, حضرت عیسیٰ کی شریعت ختمی مرتبہ تک, محدود وقت کے لیے آئے تھے. بعد میں انبیاء آتے تھے اور تحریفوں کا ازالہ بھی کرتے تھے. 124,000 انبیاء, 5 پیغمبر صاحب شریعت تھے نا, باقی سب انہی کی شریعت کے پہنچانے والے تھے. اس لیے اتنا مشکل پیش نہیں آتا تھا, لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ تسلسل جو امامت میں ہے وہ تسلسل نبوت میں نہیں تھا, اس لیے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے. آپ دیکھ رہے, اگر پیغمبر خدا کے بعد کسی نبی کو بھی آنا نہیں ہے, سابق انبیاء کے بعد نبی آنے کے باوجود ادیان کی یہ حالت ہے. انبیاء آنے کے باوجود سابق ادیان کی یہ حالت ہے. خاتم انبیاء کے بعد ختم نبوت ہوا, کسی نبی کو آنا نہیں ہے, تو کیا بنتا ہے؟ اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ بنو امیہ کے ہاتھ میں چلا گیا اسلامی خلافت. کس کے پاس گئی؟ بنو امیہ کے پاس, یزید کے پاس. 50 سال کے اندر یزید کے پاس گئی. یزید کو کون نہیں جانتا ہے؟ سال اول میں آل محمد کا قتل عام کیا, اسیر کیا. سال دوم میں اصحاب پیغمبر تابعین کا قتل عام کیا. مدینے میں جو کچھ کیا انسان شرم آتی بول نہیں سکتا, سوچ نہیں سکتا. پھر مکہ کو آگ لگا دی خانہ خدا کو, پھر مر گیا, ورنہ کیا کرتا خدا جانتا. یہ تو امام وہ سسٹم ہے جو خدا نے بنایا ہے حفظ دین کے لیے. یعنی امام نہ ہو نہ توحید بچ سکتے ہیں, نہ نبوت بچ سکتے ہیں, نہ شریعت بچ سکتی ہے. اسی لیے فرمایا اگر آج کی نعمت نہ ہو تو کوئی نعمت نہیں رہ سکتی. حدیث کے بارے میں جو دوسری آیت ہے, ظاہر یہ آیات آپ کے لیے شناخت شدہ آیات ہے, ان کے کیوں کرتے ہیں؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول جو کچھ آپ پر نازل ہوا پروردگار کی طرف سے، آپ کے پروردگار کی طرف سے، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہیں کیا، یہ کام نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، آپ نے رسالت انجام ہی نہیں دی، خدا کے پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے. دیکھو اس آیت میں بھی یہی نوٹ ہوتا ہے. آج کے پیغام کیا امامت ہے نا، آج کے پیغام نہیں پہنچایا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. کیا پیغمبر نے بہت کچھ زحمتیں برداشت کی، لیکن وہ سب ضائع ہو جائے گی اگر امامت نہ ہو. ائمہ نے قربانیاں دی، کربلا میں اتنی قربانیاں دی کہ اسلام کو بچایا. مولا کی سیرت اور اقوال کے خلاصہ علماء مقتل میں ذکر کرتے ہیں. کربلا کے میدان میں مشہور جملہ ہے، بعض کہتے ہیں امام کا کلام ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ خلاصہ کلام اور سیرت امام ہے. خلاصہ، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذی، اگر دین پیغمبر سالم محفوظ نہیں رہ سکتا ہے میری شہادت کے بغیر، تلواروں آؤ مجھ پر ٹوٹ پڑو. امامت قربانیاں دی، تو عرض یہ اسی طرح دیکھیں امامت کیا ہو. اگر امامت نہ ہو تو توحید باقی نہیں رہ سکتی، نبوت باقی نہیں رہ سکتی، شریعت باقی نہیں رہ سکتی. اور امامت کے لیے مودت ضروری ہے. مودت کی اہمیت یہ ہے، اگر محبت نہ ہو امام کو کوئی نہیں مانے گا. اسی لیے حدیث نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں. اسلام کی بنیاد ڈال دی گئی ہے پانچ چیزوں کے اوپر ہی، الصلاۃ، الصوم، الزکات، الحج، الولایہ. نماز، روزہ، زکات، حج اور ولایت پر، یہ پانچ بنیادیں ہیں. میرا مقصد صرف ولایت کے موضوع پر گفتگو کرنا ہے، ممکن ہے ان میں سے ہر لفظ پر گفتگو کی ضرورت پڑے. تو ولایہ اور آخری ولایہ، اس کے بعد فرماتے ہیں ولم یوناد بشیء کما نودی بالولایہ، کسی چیز کی طرف ان پانچ میں سے اتنی دعوت نہیں دی گئی، اتنی تاکید نہیں کی گئی جس طرح سے ولایت کے اوپر تاکید کی گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں کیوں ولایت پر تاکید کی، لأنها مفتاحن والدلیل علیہن، کیونکہ ولایت ان سب کی چابی ہے اور سب کی طرف رہنمائی کرنے والی چیز ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ولایت کے بغیر اسلام پر عمل نہیں ہوتا، اسلام محفوظ نہیں رہ سکتا. مودت اہل بیت کی عظمت تو وہی اجر رسالت قرار پانے سے معلوم ہوتا ہے. مودت اہل بیت کی اس عظمت کی وجہ کیا، امامت کے بقا کا ضامن مودت ہے، رسالت کے بقا کا ضامن امامت ہے، توحید کے بقا کا ضامن رسالت ہے، اور انسان کے انسان بننے کا ضامن توحید ہے. اگر انسان کے دل میں خدا نہ ہو انسان نہیں بن سکتا، جانور ہے. قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے خلق کیا جہنم کے بہت سے انسانوں کو، جنات کو، جن کے کانے ہیں نہیں سن سکتے، آنکھیں ہیں نہیں دیکھ سکتے، عقل و دل ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، یعنی یہ اعضا و جوارے ہیں لیکن اس کے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے. انہم کالانعام، یہ جانور کی طرح ہے، بل ہم اول، جانور سے بھی زیادہ گمراہ ہے. بس جس کے پاس خدا نہ ہو وہ انسان نہیں ہو سکتا. دوسرے مقام پر قرآن فرماتا ہے الذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، جنہوں نے خدا کو فراموش کیا وہ اپنی انسانیت کو بھی بھول گئے. جس نے خدا کو فراموش کیا اس نے اپنی انسانیت کو بھی فراموش کیا. جس کے دل میں معرفت اور خدا نہ ہو وہ اپنے کو انسان بھی نہیں سمجھتا. ابھی مغربی دنیا انسان کو ترقی یافتہ جانور سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے انسان کے اہداف اور مقاصد، انسان کے اقدار اور حیوان کے اقدار کے درمیان فرق کب ظاہر ہوگا؟ حیوان کا مقصد بھی لذتیں لینا، حیوان کا مقصد کیا ہے؟ لڑنا، جھگڑنا، لذتیں لینا. میرا مقصد بھی یہی ہے. مولا ایک جگہ پر فرماتے ہیں اگر میں بھی ایک گائے کی طرح لذتیں لے کر آ کے سو جاؤں، میرا اور گائے کے درمیان کیا فرق رہے گا؟ مولا ناجیب الرحمٰن فرماتے ہیں یہ انسان حیوان میرا ایک انسان ہوں، میرا اعلیٰ اہداف ہے،
اخلاقی اقدار ہے، عدل و انصاف کے لیے قربانیاں دینے والے، وہ اتنے اعلیٰ اقدار انسان کے، یہ اعلیٰ اقدار کیوں ہے، کس لیے ہے؟ اس کا واحد پشتوانہ خدا ہے. اگر خدا کو مانتے ہو یہ اقدار مانا رکھتا ہے. قیامت کے دن خدا کے پاس جا کے جواب دینا ہے، حساب کتاب دینا ہے، آخرت میں سعادت ابدی اپنانا ہے. اگر خدا کا تصور نہ ہو تو انسان کے مقاصد اور حیوان کے مقاصد جدا ہونے کے لیے کوئی جواز نہیں ہے. اسے انسان کی انسانیت کا ضامن توحید ہے، توحید کے بقا کا ضامن رسالت ہے، رسالت کے بقا کا ضامن امامت ہے، امامت کے بقا کا ضامن مودت ہے، مودت کے بقا کا ایک اہم ضامن آزاداری ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے مودت ذوی القربا کے. ایک سوال ہر آدمی کے ذہن میں آتا ہے، قرآن کے متعدد آیات میں ارشاد ہوتا ہے، انبیاء الہی کی زمانی زبانی، پیغمبر خدا کی زبانی، کہ پیغمبر فرماتے ہیں، باقی انبیاء بھی فرماتے ہیں کہ ہم تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، ہمارا اجر ہمارا ثواب خدا پر ہے، خدا دے گا، ہم خدا کی طرف محتاج ہیں، تم سے ہم بے نیاز ہیں. انبیاء مظہر صفات خدا ہے، خدا کی طرف محتاج ہے لیکن بشر کی طرف محتاج نہیں ہے، تم سے کچھ نہیں لیتے، خدا سے لیتے. اب پیغمبر خدا نے کیوں مانگا؟ سید انبیاء ہے، خاتم انبیاء ہے، افضل انبیاء ہے، کیوں مانگا؟ خود پیغمبر کے زمانے قرآن میں بیان ہوتا ہے کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا. یہاں پر خود خدا پیغمبر سے فرما رہا ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیں میری تبلیغ رسالت کے کا معاوضہ کیا ہے؟ مودت، محبت اہل بیت. کیوں کہا؟ ایک سوال، صرف ایک مختصر جواب، خود قرآنی جواب دیتا ہوں. وہ مختصر جواب یہ ہے، قرآن دوسری آیت میں فرماتا ہے ما سألتكم من اجر فهو لكم، جو اجرت جو اجر میں نے مانگا ہے وہ تمہارے ہی لیے، تمہارے مفاد میں، میرے مفاد میں نہیں. بس حقیقت میں اجرت اگر اپنے لیے مانگتا تو مشکل تھا کہ خدا کے لیے جو کام کیا اس کا معاوضہ لوگوں سے کیوں لیتا ہے. یہ اجرت خود لوگوں کے مفاد میں ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا فرماتا ہے میں نے ان سجن کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. خدایا تو بھی کچھ چاہتے، معاوضہ چاہتے اپنے عمل کے لیے. خلق کے ان سجن کو کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، عبادت اس کا معاوضہ ہے. خدا فرماتا ہے یہ جو عبادت ہے تم ہی تمہارے لوگوں کے ہی مفاد میں ہے، میرے مفاد میں نہیں ہے. میں نے بھی انسان و جن کو خلق ایک مقصد کے لیے، عبادت کے لیے، لیکن وہ عبادت جو معاوضہ ہے اس خلق کا مقصد ہے، فلسفہ ہے، اس کا فائدہ مجھے نہیں پہنچتا، تمہیں پہنچتا ہے. اسی طرح سے پیغمبر نے جو اجرت پیغمبر مانگتے ہیں اس کا فائدہ خود لوگوں کو پہنچتا ہے، پیغمبر کو نہیں پہنچتا. فہولہ کو تمہارے ہی مفاد میں. اس ڈاکٹر کے مانند آپ کے عزیز ڈاکٹر ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں بھائی فیس، کہتا ہے بھائی تم اسی نسخہ پر عمل کرو، دوائیوں کو صحیح وقت پر پیو، یہی میرا فیس ہے. فیس کا لفظ استعمال کرتا ہے لیکن حقیقت میں جس چیز کو فیس قرار دیا ہوتا ہے کہ دوائی کو صحیح لے لو، وقت پر لے لو، یہی فیس بھی آپ کے مفاد میں. فیس کا نام تو لیا لیکن حقیقت میں فیس نہیں ہے، آپ کے ہی مفاد میں. اب کس طرح سے آپ کے مفاد میں؟ قرآن کی تیسری آیت اس کی وضاحت کرتی ہے ما اسألكم علیہ اجر الا من شاء یتخذ الى ربه سبیلا. میں جو اجرت مانگتا ہوں، جو معاوضہ مانگتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو معاوضہ میں مانگ رہا ہوں تم سے وہ خدا تک جانے کا راستہ ہے. پہلے آیت میں فرمایا مودت معاوضہ ہے، دوسری آیت میں فرمایا یہ مودت جو معاوضہ تمہاری مفاد میں، تیسری آیت میں وضاحت کے مفاد کیا، یعنی خدا تک جانے کا راستہ ہے. مودت اہل بیت خدا تک جانے کا راستہ ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ مودت کا مقصد انسانوں کو خدا تک پہنچانا ہے, صراط مستقیم پر چلانا ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ وہی راستہ ہے جس پر چل کر انسان خدا تک پہنچتا. انسان مسافر ہے, حیوانیت سے سفر کرتا ہے انسانیت تک, خود خواہی سے سفر کرتا ہے خدا خواہی تک, خود پرستی سے سفر کرتا ہے خدا پرستی تک, تارکیوں سے سفر کرتا ہے نورانیت تک, بس اہداف و مقاصد سے سفر کرتا ہے اعلیٰ اہداف و مقاصد تک, نجاستوں سے سفر کرتا ہے طہارتوں تک. یہ سفر صراط مستقیم پر اگر ہو تو اس منزل تک پہنچ سکتا ہے, ورنہ نہیں پہنچ سکتا ہے. وہ صراط مستقیم ائمہ اطہار ہے, متعدد احادیث میں ارشاد فرمایا صراط مستقیم علی ہے, صراط مستقیم امام زمانہ ہے, صراط مستقیم جناب سید ہے, صراط مستقیم قرآن مجید ہے. سب کا مطلب یہی کہ یہی صراط مستقیم ہے, ان کے نقش قدم پر چلو خدا تک پہنچو گے. کیونکہ یہ خدا تک پہنچ گئے ہیں, آپ ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو آپ بھی خدا تک پہنچ جائیں گے. جو خدا تک پہنچ گئے ہیں وہ آپ کو خدا تک پہنچ سکتے ہیں. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے فَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ حَقَّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. وہ آدمی جو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتا ہے یعنی خدا کی طرف, اس کی پیروی ہونا چاہیے یا اس کی پیروی ہونا چاہیے جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے, دوسرے کی طرف محتاج ہے. تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیوں فیصلہ, کیا فیصلہ کرتے ہو, کیا فیصلہ کرتے ہو؟ جو خود ہدایت یافتہ ہے اس کے نقش قدم پر چلو تو حق تک پہنچ جاؤ گے. جو خود محتاج ہدایت دیگران ہیں وہ آپ کو منزل تک کیسے پہنچا سکتا ہے؟ خلیل ابن احمد فرائدی عالم اسلام بنی عباس کے ابتدا کے تقریباً علماء میں سے ہیں, عربی ادب میں بہت بڑا مقام ہے, نحو میں, صرف میں, لغت میں, اور عروض قوافی جو عالم اسلام میں پہلی بار جس کی بنیاد رکھی ہے یہ ہے, یہ خلیل ہے. اور قرآن میں زبر زیر لگانا یا نقطہ لگانے والا پہلا آدمی, اس سے پہلے نقطہ نہیں ہوتا تھا, یہی آدمی بہت بڑا انسان ہے. اس سے پوچھا کہ تم کیوں علی کو مانتے ہو؟ وہ شیعہ تھا. کہا کہ علی کو ماننے کی وجہ یہ کہ لحتیاج الکل الیہ واستغناہ عن الکل, سب علی کی طرف محتاج ہے, علی سب سے بے نیاز. قرآن کی آیت یہی کہتی ہے نا, جو ہدایت رکھتے اس کے نقش قدم پر چلو تو منزل تک پہنچ جاؤ گے, حق تک پہنچ جاؤ گے. تو اہل بیت خدا تک جانے کا راستہ ہے. کیسا خدا تک جانے کا راستہ ہے؟ عرض کیا مودت اہل بیت امامت کے لیے مقدمہ ہے, اسی لیے مودت فروع دین میں سے ہے, امامت اصول دین میں سے ہے, امامت اصول دین میں سے ہے. لیکن مودت آپ دیکھیے, ہم فروع دین گنتے ہیں تو کیا ہے؟ تولیٰ تبرہ تک پہنچتے ہیں, فروع دین میں سے ہے. کیونکہ اس کے ذریعے امامت تک آپ پہنچ سکتے. اہل بیت کی محبت دل میں ہو تو امامت اہل بیت کو قبول کریں. امام کا معنی کیا ہے؟ میں معنی کروں اس جملے کا کہ یہ مودت اہل بیت آپ ہی کے مفاد میں ہے. اگر مودت نہ ہو امامت کو قبول نہیں کریں گے. امامت کا معنی کیا ہے؟ علی میرا امام ہے, کیا معنی؟ امام یعنی میرا پیشوا, یعنی وہ ہستی جس سے نقش قدم پر میں چلتا ہوں. امام کے یہ معنی ہے, میرا پیشوا, میرا رہبر, جس کے نقش قدم پر چلتا ہوں. کہاں پر؟ سیاسی میدان میں, صرف اسی کی حکومت کو مانتا ہوں. پیغمبر جب مدینہ پہنچے تو حکومت کی بنیاد رکھی, امام زمانہ جب آئیں گے پہلا کام حکومت. امام یعنی میرا سرپرست, میرا حاکم, میرا پیشوا. سیاسی میدان میں وہ میرا پیشوا ہے, ایسی بات نہیں ہے نماز اس کے پیچھے پڑھوں. اس بزرگ کا جملہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ نماز علی کے اقتداء میں پڑھنا بہتر ہے, اور کھانا امیر شام کے دسترخوان پر کھانا, اور جنگ کے وقت ٹیلی پر جا کے بیٹھ کر تماشا کرنا, یہ تو نہیں ہے. امامت یعنی آپ عالم کے تمام سیاست مداروں کو ٹھکرا کر علی کے نقش قدم پر چلنا, علی کی حکومت کو قبول کرنا, پیغمبر کی حکومت کو قبول کرنا, خدا کی حکومت کو قبول کرنا, امام زمانہ کی حکومت کو قبول کرنا, یہ امام. سیاسی پیشوا, اجتماعی پیشوا, امام کی پیشوائی صرف کتاب امام مسجدوں کے حد تک نہیں ہے, بازاروں میں بھی ہونا چاہیے. امام پیشوا ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں بھی, امام پیشوا ہونا چاہیے اداروں میں بھی, امام پیشوا ہونا چاہیے عالمی تمام اداروں میں بھی, دنیا کے تمام قوانین امام کے مطابق ہونا چاہیے. صرف مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں یا کلیسا کیا نام ہے گرجا گھروں میں نہیں ہونا چاہیے. امام کا وہ میرا پیشوا ہے سیاسی, وہ میرا پیشوا ہے علمی, یعنی میں اپنا علم اپنا دین اس سے لیتا ہوں, میں کسی اور کے دروازے پر دین لینے کے لیے نہیں جاؤں گا. امام کا معنی یعنی میرے دین کا سرچشمہ, میرے دین کا علم, تعلیمات دینی صرف اسی سے لینا ہے. ائمہ اربعہ کو جو عام مسلمان امام کہتے ہیں, یعنی کیا, یعنی ہم اپنی شریعت ان سے لیتے ہیں. ہمارے پاس سیاسی امام, سیاسی پیشوا, علمی پیشوا دونوں ائمہ اتھار. اسی طرح سے اسوہ کاملہ یعنی کردار کے پیشوا, ائمہ صرف سیاسی پیشوا نہیں ہے, صرف علمی پیشوا نہیں, کردار کے پیشوا ہے, کردار کے پیشوا ہے, تمام خوبیوں کا سرچشمہ اہل بیت ہے. عرض مظہر صفات خدا ہے, اسوہ حسن ہے ہمارے لیے, نمونہ عمل ہے. انسان ایک آئیڈیال کی تلاش میں ہوتا ہے, انسان پر اسوہ کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے. اگر ایک آدمی کو دیکھے کامیاب انسان ہے تو اس کے نقش قدم پر خود بخود چل پڑتے ہیں. ہماری نظر میں کامیاب ترین انسان ائمہ اطہار ہیں یا وہ لوگ ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. تو امام کا معنی کیا, وہ ہستی جو میرے پیشوا ہے, کردار کے پیشوا, اخلاق کے پیشوا, روحانیت کے پیشوا اور سیاسی پیشوا, علمی پیشوا. بلکہ امام کے ایک معنی جو فی الحال نہیں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ولادت تکوین کل عالم کے پیشوا امام ہے. انسان و جن و حجر و مدر و یہ کل عالم ماسو اللہ کے امام ہے, پیشوا ہے. تو اب امام کے یہ معنی, اب کون امام کی امامت کو قبول کرے گا اگر دل میں محبت نہ ہو. کوئی بزرگ کہتا تھا کہ اگر خدا ارحم الراحمین نہ ہوتا, باقی تمام کمالات کا مالک ہے خدا, ارحم الراحمین ہونا کیا ہے, صفات فعلیہ میں سے ہے, صفات ذاتیہ میں نہیں ہے. اگر ارحم الراحمین نہ ہوتا کوئی خدا کی عبادت نہ کرتا. یہ انسان کے دل ہے نا, دل کس طرف مائل ہوتا ہے. اسی طرح سے امام کی محبت کی وجہ سے امام کے نقش قدم پر چلتا ہے. بس میں جب کہتا ہوں علی میرا امام ہے, یعنی میں جنہوں نے حکومت اسلامی پر قبضہ کیا, علی سے چھین لیا, ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے, ان کو حکومت کو برحق نہیں سمجھتے. آج بھی امام کے فرزند نائبان امام کے حکومت کو برحق سمجھتے. یہ الگ مسئلہ ہے, ایک ملک میں آپ کی اکثریت نہیں ہے تو آپ کی شرعی ذمہ داری بھی نہیں ہے, یہ اپنی جگہ پر. پاکستان میں آپ کے اکثریت نہیں, آپ امامت کی حکومت نہیں بنا سکتے. جب نہیں بنا سکتے تو تکلیف نہیں ہے, شرعاً تکلیف آنے کے لیے کیا ضروری ہے, آپ کے پاس طاقت ہو. آپ اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو واجب نہیں ہے, ختم, بیٹھ کر پڑھنا پڑے. لیکن ہمارے پاس نظریہ کیا ہے, نظریہ یہ ہے کہ ولایت کا حق سب سے پہلا خدا کو ہے اور پھر پیغمبر کو, پھر امام. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام کے امامت قبول کرنے کے لیے مودت ضروری ہے. درود پڑے محمد و آل محمد. انسان ایک عجیب مخلوق ہے, اگر کسی سے محبت کرتا ہے اس کے ہر عمل سے بھی محبت کرتا ہے, اس کے ہر صفت سے بھی محبت کرتا ہے. لوگ کانو حبک صادقا لا اطاعتہ, اگر تمہاری محبت سچی ہو تو تم اس کی اطاعت کیا کرتے ہیں. ان المحب لمن يحب مطيع, محبت کرنے والے اپنے محبوب کی اطاعت کیا کرتے ہیں. دیکھیں اسلام پر عمل کرنا آسان کام نہیں ہے, اتنی بڑی شریعت ہے. خصوصاً انسان طبیعتاً فطرتاً ایسا موجود ہے کہ آزاد رہنا چاہتا ہے, کسی پابندی کو پسند, اس کے والد بھی بچے پر پابندی لگائے تو پھر مشکل محسوس کرتا ہے. جو اس کی فطرت میں ہے آزادی کی خواہش, یہ فطری صفت ہے, اس وجہ سے پابندی کو برداشت نہیں کرتا ہے. اور شریعت بہرحال پابندی ہے, اسی لیے تکلیف کہتے ہیں نا, مکلف, ہمیں مکلف کہتے ہیں, احکام شرع کو تکلیف کہتے ہیں, کلفت میں, مشقت میں ڈالتے ہیں. اب یہ جو مشقت ہے, جو سختی ہے, اس کو آسان کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ شریعت جس کو آپ سخت سمجھتے ہیں, یہ معصومین کی سیرت ہے. یہ قرآن معصومین کی سیرت زندگی ہے. در حقیقت شریعت کے مشکل ترین احکام پر سب سے پہلے عمل کرنے والے معصومین ہیں. تو شریعت پر عمل کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. جہاد مشکل ترین چیز ہے. جب دیکھتے کربلا میں کربلائیوں نے کس طرح سے قربانیاں پیش کی ہیں, انسان کے لیے جہاد کے جانا آسان ہو جاتا ہے. تو محبت اہل بیت کے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایک دفعہ آپ عمل رضا اور رغبت سے کرتے ہیں, وہ عمل جو رضا اور رغبت سے ہو آپ کی ترقی کے باعث ہے, وہ عمل جس میں رضا اور رغبت نہ ہو باعث تنزل ہوتا ہے. اگر شریعت پر آپ عمل کریں گے مجبوراً, فرض کہ ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے مجبوراً, اس کام سے پیسہ تو کمائے گا لیکن روحانی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتا, لیکن ایک کام شوق اور رغبت سے کرتا ہے تو پیسہ کمانے کے علاوہ ترقی بھی کرتا ہے روحانی لحاظ. تو ابھی ایک آدمی جنت جانا چاہتا ہے فرض کرے, ایک دم صرف جنت جانے کے لیے یہ کام کرتا ہے, تو کام کی سختی کا سخت احساس ہے, مجبور ہے جنت جانے کے لیے کام کرتا ہے. پھر بعض کو سوچتا ہے عمر صاحب کی طرح سوچتا ہے, سوچ کر بھائی جنت جانا ہے مجھے, جنت جانے کے لیے شارٹ راستہ بھی ہے, کیا پہلے جاؤ حسین کو شہید کرو, رئی میں جا کر حکومت کرو, پھر مرنے سے پہلے توبہ کرو, دنیا بھی مل گئی آخرت بھی مل گئی. انسان کی عقل, عقل و عشق کے جو جنگ ہے وہی ہے. لیکن اگر عشق ہو تو کسی جنت کے تمنا کے بغیر, جہنم کے خوف کے بغیر, اس عمل کے شوق عشق کا عمل ہے اسی لیے انجام دیتا ہے. تو اس عمل کی وجہ سے ترقی کرتا ہے. معراج کی طرف نماز معراج ہے مومن کے لیے. کچھ ایک شب روز نماز پڑھتے ہیں, ان کی فکر ایک ذرہ برابر آگے نہیں جاتی ہے. پس صفات, شب روز نماز پڑھنے کے باوجود پس صفات, پس افکار, حیوانی صفات ان کے اندر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نماز کے ذریعے بلندی کی طرف نہیں جا رہا ہے. عشق نماز نہیں ہے, عشق خدا نہیں ہے, رسم کی شکل میں انجام دے رہا ہے. دیکھیے آدمی سچ بولتا ہے, بعض اوقات سچائی کو سچ اچھا سمجھ کر بولتا ہے, بعض اوقات بدنامی کے خوف سے بولتا ہے. بدنامی کے خوف سے اگر سچ بولا ہے اس کی انسانیت میں ترقی نہیں ہوتی ہے, لیکن سچائی کو پسند کر کے بولے تو اس کی انسانیت میں ایک نمبر اوپر جاتا ہے. تو معصومین کی محبت کی وجہ سے معصومین کے ہر عمل سے محبت کرے گا, معصومین کے ہر صفت سے محبت کرے گا, معصومین کے ذات سے محبت کرے گا. معصومین محبوب خدا کیوں بنے؟ ایک ذات معصومین, دوسرا صفات معصومین, تیسرا اعمال معصومین. اس وجہ سے معصومین خدا کے محبوب ہیں. اور اسی طرح سے اگر ہم معصومین کی محبت کریں گے, خود بخود معصومین کے ذات سے محبت ہوگی. معصومین کے ذات سے, معصومین کے صفات سے, معصومین کے افعال اور کردار سے محبت ہوگی. تو اس وقت علی کے چاہنے والوں کو وہاں سے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. علی کے ماننے والی خواتین کو پردے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی. کچھ مجھ جیسے وفات پرستوں نے لوگوں کو غلطی میں ڈال دیا ہے, اپنے ممبر چمکانے کے لیے, اپنی فیس لینے کے لیے ایسی کوششیں کی ہے, ورنہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت کے ماننے والے عمل میں اہل بیت سے جدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بتانے کی ضرورت نہیں. آپ صرف یہ نہ کہو کہ تمہیں عمل کی ضرورت نہیں, اہل بیت نے عمل سے منع کیا, یہ نہ کہو. صرف اہل بیت کی سیرت بیان کرو, جس کے دل میں, جس جس کے دل میں عشق اہل بیت ہے وہ خود اپنے آپ کو اس پاکیزہ آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ کو سنوارے گا, اپنے آپ کو بنائے گا. ابھی وقت کافی آیا, میرے دل چاہتا ہے کچھ احادیث آپ کی خدمت میں عرض کروں, صرف ترجمہ کے حد تک تشریح کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے. دیکھیے تاکہ محبت اہل بیت کی عظمت آپ کے لیے معلوم ہو جائے. شفاعتی لمن احب اہل بیتی وہم شیعتی, میری شفاعت میرے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے, پیغمبر فرماتے ہیں. میری شفاعت میرے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے وہی میرے شیعہ ہیں, میرے شیعہ میرے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں میرے شیعہ وہ ہے جو میرے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, انہی کے لیے شفاعت کروں گا. اس وقت فرماتے اثبتکم قدما یوم القیامہ اکثرکم حبا لآل محمد. قیامت کے دن سب سے زیادہ ثابت قدم, قیامت کے خطرات, احوال قیامت, خوف قیامت عجیب و غریب ہے, انبیاء الہی پریشان ہیں اس مقام پر. تلہذ کل مرضعت اما ارضعت, ماں نے ابھی بچے جنم دیا ہے لیکن اپنے بچے سے غافل ہو جاتی ہے, اس حد تک خطرات. وتر الناس سکارا, لوگوں کو آپ ایسا لگ رہا ہے کہ مست ہے, جنون کی حالت میں. وہ ماں ہوں سکارا, نہیں یہ مست نہیں ہے, ولیکن عذاب اللہ شدید, عذاب خدا شدید ہے. اس مرحلے میں فرماتے ہیں سب سے زیادہ ثابت قدم رہنے والے آل محمد سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے. یہ آخرت اسی دنیا کے باطن ہے. دنیا میں جب آپ آل محمد کے محب رہے ہیں تو خود بخود آل محمد کے صراط مستقیم پر ثابت قدم ہے, تو اس دنیا کے باطن آخرت ہے, تو آخرت میں بھی ثابت قدم ہے. من کان فی ہذہ اعمى ففی الآخرۃ اعمى, جو یہاں پر اندھا ہے وہاں پر بھی اندھا ہوگا, جو جہاں یہاں پر بینا ہے وہاں پر بھی بینا ہوگا. یہاں پر ثابت قدم رہا ہے اس لیے وہاں پر بھی سب سے زیادہ ثابت قدم ہے. اس کے بعد اہل بیت ایک سفارش کرتے ہیں, مولا فرماتے ہیں رحم اللہ امرأ حببنا الی الناس ولم یبغضنا الیہ, خدا کے رحمت ہو اس انسان پر. امام دعا فرماتے ہیں خدا کے رحمت ہو اس انسان پر جو لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے, لوگوں کے دلوں میں ہمارے دشمنی نہ ڈالے, لوگوں کے دلوں میں ہمارے دشمنی نہ ڈالے. ہمارے بہت سے اعمال باعث بنتا ہے لوگ اہل بیت سے دور ہو جائیں, ہمارے ہر اس عمل سے دوری اختیار کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے لوگ آل محمد سے, یا فکر آل محمد سے, یا مکتب آل محمد سے, یا مذہب آل محمد سے, یا پیام آل محمد سے دور ہو جاتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں من احبنا فهو منا اہل بیت, جو شخص ہم سے محبت کرتا ہے وہ اہل بیت میں سے. سلمان کو جو ہم نے کہا منا اہل بیت, وہ صرف ایک آدمی کے تک محدود نہیں, جو بھی ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہم سے, ہماری خاندان سے. محبت کرنے والا صاحب معرفت ہوتا ہے, محبت کرنے والا صاحب تقویٰ ہوتا ہے, محبت کرنے والا صاحب عمل ہوتا ہے, محبت کرنے والا مظہر ہے. خود اہل بیت محب خدا ہے, مظہر صفات خدا ہے. تو جو شیعہ محب اہل بیت ہے وہ مظہر صفات اہل بیت ہے. دیکھیے ابھی امام خمینی کو آپ نے دیکھا, رہبر معظم کو دیکھا, سید حسن رسول اللہ کو دیکھا, کچھ اس قسم سے شخصیات کو, ان کو دیکھ کے دنیا اہل بیت کی طرف متوجہ ہو گئی ہے, پوری دنیا متوجہ ہو گئی ہے. آدمی کو اس پر ڈال دیتا ہے اگر ہم اس طرح سے پاکیزہ ہو, اسی طرح سے سارے مسلمان ہوتے, سارے کی ضرورت نہیں ہے, ایک قابل توجہ افراد ہوتے پوری دنیا اسلام کی طرف آتی. اس کے بعد دیکھیے من اتقى منكم واصلحه من اهل بيت, اوپر کیا فرمایا جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہم میں سے اہل بیت میں سے. دوسری حدیث میں فرماتا ہے جو تم میں سے جو پرہیزگار ہے اور صالح ہے وہ اہل بیت میں سے. ان دو حدیث کو ملائے معلوم ہوتا ہے جو محب اہل بیت ہے وہ صالح ہوتا ہے, جو محب اہل بیت ہے وہ باتقوا ہوتا ہے. چھٹے معصوم فرماتے ہیں واللہ لئنی احب ریحکم وارواحکم, امام قسم فرماتے ہیں قسم بے خدا میں محبت کرتا ہوں, تمہاری خوشبو سے محبت کرتا ہوں. شیعوں سے فرماتے ہیں, شیعہ کچھ جوان بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, امام وہاں پہنچے, فرمایا میں تمہاری خوشبو سے محبت کرتا ہوں. ریح عربی لفظ میں زبان میں خوشبو نہیں ہے, ہمارے یہاں خوشبو بدبو دو ہوتا ہے, یا بو کہیں گے تو بدبو سمجھ میں آتا ہے, لیکن عربی میں ریح عام لفظ ہے, چاہے خوشبو ہو چاہے بدبو ہو اس کو ریح کہتے ہیں. امام فرماتے تم میں تمہاری خوشبو سے, ظاہر امام تعریف جب کر رہے ہیں تو خوشبو مراد ہوتا ہے, تمہاری خوشبو سے محبت کرتا ہوں. وہ ارواحکم, تمہاری روح سے محبت کرتا ہوں, تمہاری جان سے محبت کرتا ہوں. انتم السابقون الی الجنہ, جنت میں سب سے پہلے جانے والا گروہ تم ہو, آدم سے لے کر قیامت تک جو امتیں جنت میں جائے گی ان میں سے سب سے پہلے جانے والا گروہ تم سب سے پہلے کون جاتا ہے جو سب سے زیادہ اہلیت رکھتا ہے, سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ پر فائز ہے نا. الا وان لکل شرع شرفا, فرماتے ہر شریعت کے لیے ایک شرافت ہوتی ہے. وشرف الدین اشیاء, دین اسلام کی شرافت تشیع ہے. دین اسلام کی شریعت شرافت شیعہ ہے. تشیع اور شیعہ میں فرق ہے. تشیع مذہب کا نام ہے, شیعہ آدمیوں کا نام ہے. یعنی تم شیعہ دین اسلام کی شرافت. دیکھو ہم اسلام کی شرافت کو کتنا محفوظ رکھتے ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا. یعنی امام چاہتا ہے کہ شیعہ اس طرح سے امان, ہر چیز کے لیے کوئی ستون ہے, بلڈنگ ہے ستون کی ضرورت ہے, ہر چیز کے لیے کوئی ستون ہے. وہ امان الدین الشیعہ, شیعہ کے ستون, اسلام کے ستون, دین کا ستون شیعہ ہے. ابھی دنیا میں کفر کے ساتھ برسر پیکار کون ہے؟ بہت سے لوگ مشورہ دیتے ہیں. امام خمینی جو خط لکھا تھا اقوام متحدہ کو صلح قبول کرنے کے جنگ بندی کے حوالے سے, اس میں لکھتا ہے کہ اگر غلامی کرنا ہوگا تو ہمیں غلامی کرنا زیادہ آتی ہے, لیکن ہم غلامی کرنا نہیں چاہتے. دین کا ستون, اگر آپ دنیا کے کفر و ظالمین کے پٹھو بنیں گے تو دین بچ سکتا ہے؟ وہ تو دشمن دین ہے. ابھی دیکھیے اسلامی ممالک, مغربی ممالک کے اہداف, اسرائیل امریکہ کے اہداف عملی کرنے کے لیے اپنے تیل خرچ کر رہے ہیں, اپنے پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اپنی تمام صلاحیتیں خرچ کر رہے ہیں. سوریا میں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ سوریا اور بحرین میں فرق کیا ہے؟ بحرین امریکہ کے پٹھو ہے, سوریا امریکہ اور اسرائیل کے دشمن ہے. سب مل کر سوریا کے خلاف پیسہ خرچ کر رہے ہیں, سپاہی بھیج رہے ہیں وغیرہ. عماد الدین, دین کا ستون شیعہ ہے, مخلصین دین شیعہ ہے. تاریخ میں سب سے زیادہ قربانیاں شیعوں نے دی ہیں. یہی جو توحید کے عالم بردار ہے سب کو کافر قرار دیتے ہیں. اس مذہب کے سب سے پہلے مفکر, مذہب تو نابود ہو گیا اس وقت, لیکن سب سے پہلے مفکر ابن تیمیہ. ابن تیمیہ کب وجود میں آیا؟ جب مغول نے عالم اسلام پر حملہ کیا, انتہائی مشکوک حالات میں وجود میں آیا. مغول عالم اسلام پر چھا گیا تو اس وقت یہ آدمی وجود میں آیا. عالم اسلام ایک شور مچایا اور اہل سنت کے خود مذاہب نے ان کو ختم کر دیا. پھر بعد میں جب انگریزوں کا غلبہ ہوا, پھر عبد الوہاب کی شکل میں ظاہر ہوا. یہ عماد الدین نہیں ہے, ستون دین نہیں ہے, دین کے منہدم کرنے والے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں الا وان لکل مجلس سید, ہر مجلس کے لیے کوئی سید ہے. سید یعنی سب سے بہتر, سردار, آقا. وسید المجالس, مجالس یاد ہے, تمام مجالس, تمام نشستوں کے, مجلس نشست, جو بھی اجتماع ہو اس کو مجلس کہتے ہیں عربی زبان میں. تمام اجتماعات کے, تمام نشستوں کے سب سے افضل, سب سے اعلیٰ نشست مجلس کس کے ہیں؟ شیعوں کے مجلس. یہ امام کی تعریف. اس کے بعد دیکھیے احبب حبیب آل محمد, آل محمد کے چاہنے والے سے محبت کرو. احبب حبیب آل محمد, آل محمد کے چاہنے. آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں, انی محب لمن احبکم ولی لمن والاکم عدو لمن عاداکم. مولا آپ کے چاہنے والے کے میں چاہنے والا ہوں, آپ کے ولی کے میں ولی ہوں, آپ کے دشمن کے میں دشمن ہوں. وہاں زیارت پہ جا کے وعدہ کر کے آتے ہیں, واپس آ کے بھول جاتے ہیں بعض اوقات. احبب حبیب محمد, آل محمد, آل محمد کے چاہنے والے سے محبت کرو. وان کان مرحقا ضیانا, اگرچہ گناہ گار کیوں نہ ہو. آل محمد کے چاہنے والے گناہگار ہو, امر معروف کرو, نہی عن منکر کرو, وہ اپنی جگہ پر واجب ہے, لیکن محبت کرو آل محمد کی وجہ سے. وابغض بغیض آل محمد, آل محمد کے دشمن کے ساتھ دشمنی کرو. وہ انکان صواما قواما, اگرچہ وہ پوری زندگی روزہ رکھنے والا ہے, پوری زندگی نماز پڑھنے والا ہے. آل محمد کی دشمنی ہو, تمام خوبیوں کے دشمن ہے, تمام قدروں کے دشمن ہے, تمام فضائل کے دشمن ہیں, مظہر صفات خدا کے دشمن ہیں, دین خدا کے دشمن ہیں, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیے امام فرماتے ہیں نوا معصوم, کن محب لآل محمد و ان کنت فاسقا, تم آل محمد سے محبت کرو اگرچہ فاسق کیوں نہ ہو. اگرچہ آپ فاسق ہے, خدا نخواستہ نعوذ باللہ, ان فاسق گناہ کرنے والا ہے, گناہ کرنے والا ہے, حدود شرعی کی مخالفت کرنے والا ہے, تب بھی آل محمد سے محبت کرو. یہ نہ کہو میں گناہ گار ہوں, میں آل محمد پاکیزہ ہستیاں ہیں, میں کیسے ان کا محبت کر سکتا. نہیں, تب بھی محبت کرو. ومحبا لمحبيهم، اور آل محمد کے محبین کے ساتھ بھی محبت کرو، آل محمد کے چاہنے والوں کے ساتھ بھی محبت کرو، وہ امکان و فاسقین، اگرچہ آل محمد کے چاہنے والے فاسق کیوں نہ ہو. امر معروف اپنی جگہ پر، لیکن تمام شعوں سے آل محمد کے چاہنے والوں سے محبت کرنے کا حکم ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں آل محمد کے چاہنے والوں میں سب کے ساتھ برابر محبت کریں گے. فرماتے احبب الاخوان على قدر التقوى، اپنے بھائیوں کے ساتھ، برادران ایمانی کے ساتھ محبت کرو ان کے تقوی کے مطابق. جتنی تقوی زیادہ اتنا بیشتر، سب کے درجات تو اقسام نہیں ہے. احبب بالاخوان على قدر التقوی، مولا کی حدیث ہے کہ اپنے برادران ایمانی سے محبت کرو ان کے تقوی کے مطابق. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اصبحت محبا لمحبینا. کسی نے پوچھا مولا آپ کی کیا حالت ہے، عرب لوگ کے پوچھتے کیف اصبحت، آپ نے کس طرح سے صبح کی، صبح میں داخل ہوئے. فرمائے اصبحت محبا لمحبینا، میری حالت یہ ہے کہ میں اپنے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، وہ مبغضا لمبغضینا، دشمنی کرنے والوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہوں. انشاءاللہ ہمارے دلوں میں محبت علی ہے تو علی کا محبوب بھی ہے، لیکن یہ محبت برقرار رکھنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے، ورنہ حدیث میں ہے گناہگار ہو سکتا ہے آخر میں کافر ہو کر دنیا سے چلا جائے. عرض کیا توحید کے اقسام سے محبت خدا ہے، اور آل محمد کی محبت بھی مظہر محبت الہی ہے. اس محبت میں چند نکات مد نظر رکھنا پڑے، ایک غرور سے بچنا پڑے گا. غرور کا معنی کیا ہے، یعنی آل محمد کو خدا کی جگہ پر لا قائم کرنا، آل محمد کو پیغمبر کی جگہ پر. آپ پیغمبر، پیغمبر بھی ہے امام بھی ہے، ائمہ اطہار امام ہے پیغمبر نہیں ہے. یہ اہل بیت کو جواز بناتے ہیں، یہ قسم کے غلو ہے اہل بیت، یعنی ایک ناجائز غلو ہے، اعتقادی غلو نہیں ہے لیکن عملی ہے. اہل بیت نماز کی جگہ بیٹھنے کی نہیں ہے، روزے کے اہل بیت خود فرماتے ہیں کہ کیا میں سید شہدا، آپ دیکھیے ایک رات مہلت مانگتے ہیں، ایک رات مہلت مانگتے ہیں. فرماتے ہیں کہ انی احب الصلاۃ، میں نماز سے محبت کرتا ہوں. ایسے حسین کے ماننے والے کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ اچھی چیز ہے، تھوڑا سا انسان کے لیے سخت ہوتا ہے مہلت مانگنا، ہے آپ خود جانتے ہیں کہ غیرت مند انسان کے لیے دشمنوں سے مہلت مانگنا سخت ہے، لیکن اس کے باوجود میرے خیال میں حسین انسانیت کو پیغام دینا چاہتے ہیں، ہمارا اصل ہدف خدا ہے. خدا خود جانتا ہے کہ نماز سے، تلاوت قرآن سے، ذکر خدا سے، دعا سے محبت کرنے والا علمدار آپ ان سے ایک رات کی مہلت طلب کریں. یہ حسین شہزادی زینب کا کل میں نے عرض کیا، چاہنے والی بہن عظیم ہستی ہے. روایت میں کہ جب علمدار حسین آئے، زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں اس نے جہاد طلب کی، بڑی بہن ہے، جناب سید کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی ہے، عالم بلا معلمہ ہے، عظیم مقام ہے زینب کا. آپ جانتے ہیں دشمنوں کے نگاہوں سے سید سجاد کو بچانے کے لیے امامت کی ذمہ داریوں کو زینب نے انجام دی. زینب کی عظمت کو دیکھیے، امامت کی ذمہ داریوں کو زینب نے انجام دی تاکہ دشمن متوجہ نہ ہو سید سجاد کی طرف. وہ عظیم ہے علمدار آئے ہیں، اس نے جہاد طلب کی، فرمایا علمدار چلے جائے، رائے خدا قربانی پیش کر دیں. لیکن یاد رکھو جب 21 رمضان کو بابا نے ہمیں بلایا، ہر ایک کو وصیت تھی کہ مجھے بتائے بیٹی آپ اسیر ہو کر اسی کوفہ میں آنے والی. میں حیران ہو گئی تھی، وہ بہن
جس کے حسین جیسے، محمد جیسے، علمدار جیسے بھائی ہو، وہ کس طرح سے اسیر ہو کر کوفہ پہنچ سکتی ہے؟ علمدار اب آپ آئے ہیں اس جہاد لینے کے لیے، مجھے تو اسیری کی تیاری کرنی چاہیے۔ زینب عاشق خدا ہے، علمدار کو منع نہیں کیا، خدا کے راہ کے مجاہد کو، غازی کو جانے نہیں دیا، لیکن اسیری کے لیے تیار ہوئی۔ کتنے عجیب بہن ہیں آپ جانتے ہیں، جب علی اکبر زمین پر گرے آواز آئی حسین سے پہلے زینب نکلتی ہے۔ اصحاب مقاتل کہتے ہیں، مقتل کی کتاب لکھنے والے، اگر زینب پہلے نہ نکلتی شاید حسین اکبر کی حالت کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکتے۔ لیکن یہی زینب ہے، جب محمد اور اون کی لاش پہنچی اپنے خیمے سے بھی باہر نہ نکلی کہیں حسین شرمندہ نہ ہو۔ ایسی بہن، ایسی بہن، ایک واقعہ تاریخ اسلام میں ہے، جب عمر بن عبد ود کو علی نے قتل کیا، اس کی بہن آئی اس کی لاش پر، دیکھا کہ اپنے بھائی کے جسم پر پورا کپڑا ہے، پیٹی تھی، سونے کی پیٹی تھی، وہ بھی برقرار ہے، شرعاً جائز ہے لینا، اس کے باوجود علی نے کچھ نہیں اٹھایا ہے۔ بہن کہتی، بھائی میں آپ پر نہیں رہوں گی، اس لیے کہ آپ پر قاتل کوئی بزرگوار ہستی ہے، تمہاری بے عزتی نہیں کی ہے، تمہارے کپڑوں کو نہیں چھینا ہے، لیکن سلام ہو دختر علی پر، جب حسین کی لاش پر پہنچی تو کیا دیکھا زینب؟ تواریخ میں ایک عارف نے، آپ جانتے ہیں عارف بعض وقت عالم بیداری میں، بعض وقت عالم خواب میں حقائق کو دیکھ سکتا ہے۔ عالم خواب میں شاید تھا، امام زمانے کی زیارت کی، عرض کے مولا آپ کی طرف یہ جملہ آپ سے منقول ہے کہ حسین سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكِ بَدْلَ الدُّمُوعِ دَمًا، حسین آپ پر آنسو کے بجائے خون کے آنسو بہاؤں گا۔ مولا وہ کون سا غم ہے جس پر آپ خون کے آنسو بہانا چاہتے ہیں؟ آیا علی اکبر کی شہادت ہے؟ فرمایا نہیں، علی اکبر ہوتے خود بھی میرے ساتھ خون کا آنسو بہاتا۔ فرمایا علمدار کی شہادت ہے؟ فرمایا علمدار ہوتے خود بھی میرے ساتھ خون کا آنسو بہاتا۔ فرمایا حسین کی شہادت ہے؟ فرمایا حسین ہوتے خود بھی میرے ساتھ شریک غم ہوتا۔ میرا مقصد سیدانیوں کی اسیری ہے، زینب ام کلثوم سیدانیوں کی اسیری ہے کہ اس پر میں خون کے آنسو بہا رہا ہوں۔ ایک غیرت مند انسان کے لیے سب سے سخت مرحلہ یہی ہوتا ہے، سب سے سخت مرحلہ یہی ہوتا ہے۔ نقل ہے تاریخ میں، مقتل میں کوفہ سے جب اسرائے آل محمد شام کی طرف لے جانے لگے، کوفہ کے جو عرب قبائل تھے وہ آئے، کہا کہ اصحاب کے ازواج کو ہم لے جانے کی اجازت نہیں دیتے، ان کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے، ہمارے خاندان کے ناموس کو اسیر کر کے لے جانے کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ ابن زیاد مجبور ہوا، عرب کے کوفہ کے قبائل کو اجازت دی، اپنے قبیلے سے تعلق رکھنے والی خواتین کو لے جاؤ، ہر ایک لے گئے، کون باقی رہا؟ صرف آل محمد رہ گئے، ان پر کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا، ان پر کوئی ترس کھانے والا نہیں تھا، کسی مسلمان کی غیرت بیدار نہیں۔ الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون